نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. محترم حضرات، یہ پانچویں سپارے کی ایک آیت میں نے پڑھی، اس میں بیان ہے یہودیوں کی بری باتوں کا اور ان کے قبی عادتوں کا. تو ایک رکوع پہلے سے یہ بیان چلا رہا ہے اور آخر میں یہ فرما دیا، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالی لعنت فرمائے تو اس کا کوئی مددگار تمہیں نہیں ملے گا. یہ ہے تو یہودیوں کے ذمہ، اور یہودیوں پر اللہ تعالی کی ایک لعنت نہیں، ہزاروں لعنتیں ہر لمحے برستی رہتی ہیں. قرآن کریم اول سے آخر تک پڑھ جائیے اور اسے سمجھیے اور غور کیجیے، جہاں کہیں یہودیوں کا بیان آیا ہے اور ان کی بری بری عادتوں کا ذکر آیا ہے، وہاں پر ان پر لعنت کا ذکر بھی آیا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ہی بدترین قسم کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور باوجود جان لے کے چھوڑتے نہ، تو ان پر لعنتوں کا ذکر اول پارے سے لے کر دور تک گیا. بس جہاں بھی یہودیوں کا بیان آیا اور ان کی بری بری چیزوں کا بیان آیا، وہاں لعنت کا ذکر آیا. اس لیے ان پر ہزاروں لعنتیں اللہ تعالی کی ہوتی ہیں اور برستی رہتی ہے. تو یہودیوں سے متعلق، لیکن ہم تو اپنے لیے کچھ عبرت کی چیزیں اس سے حاصل کریں گے کہ لعنت کس کو کہتے ہیں، لعنت کا حکم کیا ہے، اور لعنت کے نتائج اور اس کی سزا کیا ہے. یہ چند باتیں مجھے بیان کرنا ہے، اور اسی ذیل میں پھر عرض کروں گا وہ تمام نافرمانیاں اور گناہ کبیرہ جن پر اللہ نے یا اس کے رسول نے لعنت فرمائی، اور یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ جن کبیرہ گناہوں پر اللہ نے یا اس کے رسول نے لعنت فرمائی. اس لیے ہمیں ذرا غور و فکر کر کے اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سمجھانے کی، اور ایسے تمام گناہ کبیرہ سے کہ جن پر اللہ نے یا اس کے رسول نے لعنت برسائی ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے. لعنت، اس کے لفظی معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ملعون شخص، ملعون مخلوق اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے اور اسے کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہ ہو. ملعون کو کبھی بھی اللہ کے دربار میں رسائی حاصل نہ ہوگی عزت والی. اور جب یہ اس کے لفظی معنی ہے اور یہی مراد بھی ہے، تو دنیا میں بھی وہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے گا. یہ ہے لعنت کا مفہوم اور اس کے معنی، کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اب اسے اللہ کا قرب حاصل نہ ہوگا، اللہ کے دربار میں عزت والی رسائی حاصل نہ ہوگی جب تک وہ اس ملعون کام کے اندر مشغول ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، توبہ کر کے وہ لعنتوں سے نکل سکتا ہے سچی توبہ کر کے. لیکن جب تک وہ اس کام کے ملعون کام کے اندر مشغول ہے اس وقت تک اللہ کے دربار میں اس کو رسائی کی عزت والی حاصل نہ ہو. ذلتوں میں گھرا رہے گا, پریشانیوں کے اندر اس دنیا کی زندگی میں رہے گا, اور اس دنیا کی زندگی میں ایسا مضطرب اور بے چین رہے گا اور اس طریقے سے زندگی گزارنے کی گزارے گا کہ انہیں خود کشی کرنے کو ترجیح دے گا. سب سے پہلی لعنت اللہ تعالیٰ نے شیطان پر فرمائی, جس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے. چنانچہ جب اسے راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کو نکالا جا رہا تھا دربار سے, تو ارشاد ہوا فحدث منها فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين, کہ تو نکل یہاں سے, حکم ہوا اس کو کہ تو یہاں سے نکل, میرے دربار سے نکل, کیونکہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا جس پر اللہ کی لعنت ہو. اب تیرا یہاں کیا کام, یہاں سے بھاگ جا, نیچے نکل, نیچے اتر جا. فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين, اس لیے کہ اب میری لعنت تیرے اوپر قیامت تک رہے. اللہ کے حکم میں حکم کی نافرمانی کی اور جھٹائی کے ساتھ کی. ایک تو نافرمانی یہ ہے کہ ہو گیا ایک کام, پھر بندہ جو ہے وہ بعد میں پشیمان ہوا, شرمندہ ہوا, وہ بات نہیں ہے, جھٹائی کے ساتھ اسے کہا آپ مجھے یہ حکم کیسے دیتے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں, میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے, میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے, چھوٹے کو کیسے سجدہ کر لیا تھا. اللہ کے حکم کو اس نے ٹھکرایا, نافرمانی کی اور ڈھٹائی کے ساتھ, اس لیے وہ لعنت کا مستحق ہو. بس اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ کی نافرمانی اور کبیرہ گناہ کرنا ڈھٹائی کے ساتھ, یہ بھی سبب ہے لعنت کا. اللہ کی لعنت کا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم سب گناہ گار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ایک دوسرے سے بڑھ کر گناہ گار ہیں. ہزاروں گناہ دن بھر میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ گناہ کر کے ہم اکڑتے نہیں, اتراتے نہیں, ڈھٹائی نہیں کرتے, بلکہ جب بھی خیال آ جاتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے. بعض ہمارے وہ بھائی ہیں کہ گناہ کرتے ہیں دھڑلے سے کرتے ہیں اور پھر جھٹائی کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں, ہاں دیکھ لیں گے ہم اللہ کیا کرتا ہے, ہم تو کریں گے یہ کام. یہ ہے لعنت کا سبب. تو سب سے پہلی لعنت اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور برسائی شیطان پر. قرآن کریم میں دو تین جگہ اس لعنت کا ذکر ہے. وہ ایک جگہ اور فرمایا ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ, کہ یہ کافر شیطان کی عبادت کر رہے ہیں اور شیطان بڑا سرکش ہے. شیطانم مریدا, بڑا سرکش ہے, لعنہ اللہ, اس پر اللہ کی لعنت. کتنے صاف اور واضح الفاظ میں لعنت برسائی ہے شیطان کے اوپر, اور کس لیے؟ شیطانم مریدا, اس کی سرکشی کی وجہ سے. گناہگار اگر سرکش ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے, گناہوں میں سرکشی کرنے لگے, تمرد کرنے لگے, وہ جس کو میں جھٹائی کے ساتھ تعبیر کر رہا ہوں, یہ لعنت کا سبب. تو قرآن کریم میں جا بجا اس کو بیان کیا گیا کہ شیطان پر اللہ کی لعنت ہے, اور صرف ایک دفعہ نہیں, جب سے لعنت شروع ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک. فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی میری جانب سے قیامت تک. تو مسلسل وہ اللہ کی لعنتوں میں ہے, اور قرآن کریم جا بجا ان باتوں کو بیان کر رہا ہے, شیطان کی ان باتوں کو جن کی وجہ سے اس پر لعنت برتی. یہ ہماری عبرت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے اور جن کاموں کی وجہ سے شیطان پر لعنت برتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تم وہ کام نہ کرنا ورنہ تم بھی اسی کے مورد بن جاؤ گے اور تم پر بھی لعنتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رہے. تو لعنت کا یہ مفہوم ہے، اور سب سے پہلے لعنت جو برسائی اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان پر برسائی. یہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کریم کے صفحات آپ کھول لیں اور غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کے سامنے دروازے کھل جائیں گے، علم کے دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو کچھ بھی مفہوم ہے وہ سب سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو تھا شیطان سے متعلق، مگر چونکہ شیطان نے ابن اولاد آدم کو اور ذریت آدم کو بہکانے اور جہنم کا ایندھن بنانے کی پوری پوری کوشش کی ہے، اور اس نے قسم کھائی تھی اس بات کی اسی موقع پر جب اس کو رانگے درگاہ کیا جا رہا تھا کہ میں ذریت آدم کو سب کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا بہکا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں پانچ جگہ اس کا ذکر آیا تفصیل، ویسے تھوڑا بہت تو ذکر چل ہی رہا ہے لیکن پانچ جگہ تفصیل سے ذکر آیا کہ میں اولاد آدم اور ذریت آدم کو بہکاتا رہوں گا بہکاتا رہوں گا حتیٰ کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دوں. اس لیے وہ جانتا ہے اس بات کو کہ کون کون سے وہ کام ہیں، کون کون سے وہ گناہ ہیں، کون کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر اللہ کی یا اس کے رسول کی لعنت برسے، ان میں لگاتا ہے. وہ ایک مستقل موضوع الگ ہے کہ وہ کیا بہکاتا ہے، کس طرح بہکاتا ہے، کیا طریقے اختیار کرتا ہے شیطان بہکانے کے، اور کس طریقے سے ذریت آدم کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. یہ مستقل موضوع قرآن کریم میں موجود ہے، اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ وہ تمام باتیں اور وہ تمام حملے اور واردات جن کے ذریعے وہ انسان کا شکار کرتا ہے تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. میں کیا بیان کروں گا، قرآن نے بیان کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا، اور اسی لیے قرآن نے بیان کیا کہ دیکھو جس طریقے سے وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، تم اس کے پھندے میں نہ آنا، اس کے جال میں نہ آنا. ہم نے سب کچھ پسے پشت ڈال دیا، ہم نے سب کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اس کا علم حاصل کرنا گوارا بھی نہ کیا، نہ کسی سے پوچھنا گوارا کیا، حالانکہ یہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. اس کی دشمنی بالکل واضح ہے، اس نے دشمنی چھپا کر نہیں رکھی، اس نے اعلان کیا دشمنی کا. اسی لیے قرآن کریم جا بجا فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، امت کو حکم ہو رہا ہے، دوسرے پارے میں آیت موجود ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیوں، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر چلو گے وہ تمہیں سیدھا جہنم میں پہنچائے گا. اس کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے سیدھے جنت میں جاؤ گے. ہم نہ شیطان کو جانے، نہ شیطان کی دشمنی کو جانے، نہ اس کے حملوں کو پہچانے، نہ اس کی واردات کا ہمیں علم، کیسے بچیں گے؟ یہ آپ خوب سمجھ لیجیے کہ شیطان ہمارے جسم کا دشمن نہیں، وہ ہمارے ایمان کا دشمن، وہ ہمارے تقوی کا دشمن، وہ ہمارے دین کا دشمن ہے، وہ ہماری آخرت کا دشمن ہے، وہ ہمارے بدن کا دشمن نہیں، وہ کبھی ہمارا ہاتھ پاؤں نہیں توڑے گا، وہ کبھی ہمیں اندھا نہیں کرے گا، کبھی تیر اور تلوار اور گولی سے ہمیں نہیں مارے گا. اس لیے کہ جس میں انسانی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو چند روزہ ہے، اس چند روزہ چیز کو بگاڑنے میں وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتا. جو مومن کے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ دین ہے، وہ آخرت. وہ اسی کو برباد کرنے کی فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, ایسا کھلا دشمن ہے کہ دوسرا کوئی اس کے مقابلے میں دشمن ہو نہیں سکتا. اور وہ ایسا دشمن ہے کہ جو نظر بھی نہیں آتا. اگر نظر آئے تو آدمی اپنا بچاؤ کر لے, اس لیے وہ نظر نہیں آتا تو بچاؤ بھی مشکل ہوتا ہے. بچاؤ صرف اسی طریقے سے ہوگا کہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں, جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی ہر حرکت سے اللہ کی جانب سے پوری طرح واقف ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح حملہ کرے گا, اس طرح حملہ کرے گا, اس طرح حملہ کرے گا, تم اپنے آپ کو اس حملے سے, اس راستے سے بچا لو. ہے تو یہ تفصیل بہت اس وقت اجمال عرض کر دو. وہ حملہ کرے گا دنیا داری کے راستے سے. قرآن میں آیا ہے, قرآن کریم نے بتایا, دنیا داری کے راستے سے حملہ کرے گا, یعنی دنیا کی زندگی کو مقصود اصلی بنا کر پیش کرے گا, یعنی آخرت سے غافل کر دے گا, یعنی اللہ کو بھلوا دے گا, یعنی انسان اپنے انجام سے اور مومن اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے گا. یہ اس کا حملہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا ایک موقع پر 14ویں پارے میں, وہ اپنی واردات کا طریقہ بیان کر رہا ہے اللہ کے سامنے کہ میں ذریت آدم کو اس راستے سے تباہ و برباد کر دوں گا. فَوَرَبِّكَ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِمَا رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ. کہ قسم کھا کر کہتا ہوں, اس نے اللہ سے کہا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں تیری, میں تو گمراہ ہو ہی گیا, لیکن میں اولاد آدم اور ذریت آدم کے سامنے دنیا کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کروں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, زینت والا بنا, دنیا کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کروں, یعنی اتنا خوبصورت بنا کر پیش کروں گا کہ وہ تیرے احکام کو بھول جائے گی, وہ ذریت تیری فرما برداری سے نکل جائے گی, وہ ذریت اپنا تمام تر مقصود اصلی اور اپنی زندگی کا مقصود دنیا کی زیب و زینت, دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی چند روزہ دنیا کی چمک دمک, یہ اس کا مقصود اصلی بن جائے گی. ہم اپنے بھائیوں کی حالت پر غور کریں تو حضرت ذرا بتائیے کتنا کامیاب اس نے حملہ کیا, کس قدر کامیاب حملہ کیا ہے کہ اس دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا, گناہوں کو نہایت مزین بنا کر پیش کر دیا, کبیرہ گناہوں کو اس نے فیشن میں ڈال کر بہت ہی اونچا بنا دیا اور اس کو پیش کر دیا, اور امت نے اسے اختیار کر لیا. فیشن کے معنی ہے زیب و زینت, جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیشن پر, فیشن کے نام پر گناہوں کو اس نے امت کے اندر پھیلا دیا ہے. یہ کیا دقیان مصیبت ہے؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ عورت گھر میں بیٹھی رہے, اب جدید تقاضے ہیں, جدید زمانہ ہے, لہذا اب دوسرا سلسلہ ہونا چاہیے, فیشن بن گیا. فیشن یعنی زیب و زینت. تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, یہ 14ویں پارے میں اس نے اپنی واردات کا طریقہ بتایا کہ رب بما اغویتنی لأزینن لهم, کہ اے رب قسم ہے تیری میں تو گمراہ ہو ہی گیا, لیکن میں اس اولاد آدم کے سامنے دنیا کو, گناہوں کو, تیری نافرمانیوں کو فیشن کے نام پر پیش کر کے سب کے حلقے نیچے اتار دوں گا, سب اسے قبول کریں گے. پھر کیا کروں گا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور اسی راستے سے ان کو میں بہکا کر جہنم میں پہنچا دوں گا. یہ وہ راستہ ہے حضرت, یہ شیطان نے اپنے طریقۂ واردات اور اپنے حملے کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ نے امت کو قرآن کریم کے ذریعے بتایا کہ دیکھو تم اپنے دشمن سے خبردار رہو، ہوشیار رہو، وہ اس طریقے سے حملہ کرے گا اور اسی طریقے سے، اسی راستے سے تمہیں گمراہ کر کے، تمہیں بہکا کر جہنم کا ایندھن بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ نہیں کسی کی، وہ تو بے نیاز ہستی. حکم ہوا، دوسری جگہ پر میں حکم ہوا اس کے بارے میں کہ اخرج منہ، تو نکل تو صحیح یہاں سے. فوربک لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، تو نکل یہاں سے، تو ایک منٹ یہاں نہیں رہ سکتا کیونکہ قرب تیرا ختم ہو گیا، تیرے اوپر لعنت آئی، قرب ختم ہو گیا، یہاں سے نکل، بھاگ جا. اگر تو نے بہکایا تو تجھے بھی جہنم کا ایندھن بناؤں گا اور تیرے اتباع کرنے والوں کو بھی جہنم کا ایندھن بناؤں گا. لأملأن جہنم منک، میں بھر دوں گا اپنے جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک منہم اجمعین، اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا. میرا کیا جاتا ہے، وہ تو بے نیاز ہستی، لیکن تو یہاں سے نکل، کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے. مقصود تو یہ نہیں ہے میرا اس وقت شیطان کی بات کا بیان کرنا ہے، میرا تو مقصود ہے لعنت کے اسباب کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مومنہ کو اس سے محفوظ رکھے. کون سے وہ گناہ ہیں، کون سی وہ نافرمانیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہوئی. لعنت کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا جو قرآن کریم میں ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اور اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ کس حال میں ہوگا اور کہاں ٹھکانا ہوگا اس کا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دونوں جہان میں ذلت و رسوائی کا مستحق بن جائے گا، اور وہ لعنت ذلت و رسوائی کی صورت میں اس کے اوپر برستی رہیں گی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کی زندگی پریشان ہو جائے گی، وہ اس دنیا میں سکون حاصل نہ کر سکے. اگرچہ مال و دولت بہت ہو، اگرچہ اقتدار اس کے پاس ہو، اگرچہ حکومت اس کے پاس ہو، اگرچہ دنیا کی بے شمار نعمتیں اس کے پاس ہوں، اگرچہ وہ تمام نعمتیں ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں نہیں ملی ہیں، لیکن اندر سے اس کی زندگی کھوکھلی ہوگی، اندر سے ایسے شخص کی زندگی نہایت پریشان ہونے والی ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے سکون نہیں ملے، کیونکہ لعنت برس رہی ہے. سب سے پہلی لعنت شیطان پر آئی، اور وہ ذریت آدم کو اور خصوصاً ایمان والوں کو اس لعنت کے اندر لانے کے لیے ہر قسم کا جتن کرتا ہے کہ جو لعنت اللہ نے میرے اوپر برسائی ہے، ہر مومن اور مومنہ کو اس لعنت کے اندر گھسیٹ لاؤں. اس کے لیے وہ تدبیریں کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے، اس کے لیے ایسے ایسے منصوبے بناتا ہے، حدیثوں کے منصوبے، حدیثوں میں جو اس کے منصوبے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا اگر زندگی میری رہی، کہ کیسے کیسے منصوبے وہ بناتا ہے اس کام کے لیے، اور کس طریقے سے اس امت مسلمہ اور ایمان والوں کو آپس میں لڑانے کے لیے وہ طریقے اختیار کرتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے. صاحبو آنکھیں کھولو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیسے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، یہ سب فساد ختم ہو جائے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. شیطان تو کھینچ رہا ہے اپنی طرف، کہ جیسے میں دنیا کے اندر اللہ کی لعنتوں میں گرفتار ہوں، اسی طریقے سے خصوصاً ایمان والوں کو بھی لے آؤں، اور جس طریقے سے میں آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے والا ہوں، اسی طریقے سے میں اس امت کے لوگوں کو بھی جہنم لے آؤں. اس کی پوری پوری تدبیر چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے، کوشش چل رہی ہے، اور یہ آپ یاد رکھیے کہ وہ بہت ہی تدبیر کرنے والا بڑا سیاست دان ہے، بڑی تدبیر کرنے والا، بڑا منصوبہ بندی کرنے والا اور بڑا سیاست دان ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فیصلہ فرما دیا. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے چیلوں کی جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کارگزاری کی، تم نے کیا کارگزاری کی، یہ رپورٹ لیتا ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور شاہی دربار قائم کرتا ہے، اور جتنے بھی اس کے چیلے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں قدموں کی تعداد میں، ان کا اجلاس طلب کرتا ہے، اس لیے کہ یہ قوم جن سے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن ربی، اور اس کی ذریت اور اس کے چیلے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب انسانوں پر مسلط ہیں. ایک مومن اور ایک انسان کے اوپر دو شیطان مسلط ہیں حدیث میں آیا، جو اس کو گمراہ کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، دو شیطان مسلط قرآن کریم میں موجود ہے. اس طرح سورہ قاف کے اندر وقال قرینہ وقال قرینہ کہہ کر یہ طرف اشارہ کیا ہے. تو دو شیطان ایک انسان پر ہیں، کتنی تعداد ہوگی؟ ان کا اجلاس طلب کرتا ہے اور ہر ایک سے کارگزاری پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا بہکانے کا، تم نے کتنے ایمان والوں کو کافر بنایا اور کتنے ایمان والوں کو سنت کے راستے سے ہٹایا، کتنے ایمان والوں کو تم نے قرآن کریم کے علم سے محروم رکھا، اور کتنے ایمان والوں کو تم نے آپس میں لڑایا. لاؤ رپورٹ دیکھتے ہیں. شاہی دربار ہے اس کا، شیطان کا شاہی دربار. مشکات شریف کی حدیث میں ہے، جس کا دل چاہے اٹھا کر دیتے. چنانچہ ہر ایک اپنی کارگزاری سناتا ہے، بس کہتا کچھ نہیں، خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کی کارگزاری پر کوئی شاباش نہیں دیتا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں بچے کو مکتب سے روک دیا، قرآن کریم سے روک دیا، اس کے ماں باپ کے دل میں میں نے یہ ڈال دیا کہ استاد مارتا ہے، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں پر یہ بات ہے، اس کو روک دیا قرآن کے علم سے روک دیا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو سود کے اندر مبتلا کر دیا، اور کیونکہ سود پر اللہ کی لعنتیں آئیں، میں نے فلاں کو رشوت کے اندر مبتلا کر دیا کہ اس پر بھی اللہ کی لعنتیں آئیں. لعن اللہ الراشی والمرتشی. اور میں نے فلاں شخص کو یہ کر دیا وہ کر دیا. جتنی کارگزاری وہ کرتے ہیں وہ سناتے ہیں، کسی پر شاباش نہیں دیتا. ایک بوڑھا خراٹ شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، البتہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی. خوش ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کام تو نے کی. کیوں صاحب، کہاں سے آ رہی ہے یہ بات، شیطان کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے؟ ہمارے گھر آگ بنے ہوئے ہیں، آگ اور جہنم. اگرچہ ہمارا اس کے اندر بڑا دخل ہے، لیکن اصل وہاں سے چل رہا ہے. سوچے دوسرے شیاطین، میں ذرا تفصیل اور تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس حدیث کو، دوسرے شیاطین بڑے ہوتے ہیں کہ ایک کام کیا اس نے اور اس کے اوپر اتنی شاباش، ہماری عمر گزر گئی یہ بہکاتے ہوئے، ہمارے کارگزاری پر کوئی شاباش نہیں. کوئی دریافت کر لیتا ہے، کہتا تمہیں پتہ نہیں، دو خاندانوں کو لڑا دیا اس نے اور دو قبیلوں کو لڑا دیا، ورنہ کم سے کم ایسا تو ہو گیا کہ یہ دونوں خاندان اور یہ دونوں مرد اور عورت زندگی بھر ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اور نفرت جو کرتا ہے مومن سے اس پر بھی لعنت. یہ آیا دیکھیے لعنت کے اندر لے آئے، مومن سے نفرت کرنے والے پر بھی لعنت. اب آپ خود غور کیجئے کہ جتنی اس کی کارگزاریاں ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اسی میں امت کے مردوں کو اور امت کی عورتوں کو کھینچ کر ڈالا ہے. اب بنیاد صرف وہ ہے کہ دنیا کو مزین کر کے اور تمام اللہ کی نافرمانیوں کو اور گناہ کبیرہ کو فیشن کے نام پر امت میں پھیلا دے. بنیاد مسئلے کے لیے قرآن کریم نے تو بنیاد بتا دی، رب بما اغویتنی لازینن لهم، کہ تیری ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں. دوسری جگہ فرمایا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب کو بہکا دوں گا. اور یہاں کہہ رہا ہے، بہکانے کا طریقہ بتا رہا ہے، لأزینن لهم، یہ تمام دنیا اور دنیا کی یہ تمام دنیا میں یہ تمام نافرمانیاں جن کے اوپر اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت برسائی ہے، یہ سب کے سب نہایت خوبصورت بنا کر پیش کر دوں گا، فیشن کے نام پر انہیں پیش کر دوں گا، اور امت اسے قبول کر لے گی اور پھر لعنت کی مستحق ہوگی. اللہ معفو رکھے. صاحب بات لمبی ہو جائے گی، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے مزید بات انشاءاللہ بعد میں کروں گا اس موضوع پر. اب تو میں شیطان کے موضوع پر آیا ہوں، تو اس کی چند باتیں اور ذکر کر دوں. اس نے یہاں پر تو یہ بیان کر دیا کہ دنیا کو ان کا مقصود اصلی بنا دوں گا، آخرت سے غافل کر دوں گا، ایمان ان کا کمزور کر دوں گا. ذرا غور فرمائیے، کیا ایسا نہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پرستوں پر لعنت فرمائی اور بد دعا فرمائی. دنیا پرستوں پر جن کا مقصود اصلی صرف دنیا ہو، نہ وہ حلال کو دیکھیں، نہ حرام کو دیکھیں، نہ اللہ کو دیکھیں، نہ رسول کو دیکھیں، نہ وہ کسی اور چیز کو دیکھیں، مقصود بس یہ ہے کہ دنیا مل جائے کسی طریقے سے، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہے، بد دعا بھی فرمائی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، تائس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیفہ، خدا کرے تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے مال و دولت کا پجاری، عبد الدینار و عبد الدرہم، مال و دولت کا پجاری خدا کرے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. آپ بد دعا فرما رہے ہیں. و عبد الخمیفہ، اور اچھے اچھے لباس کا پجاری. ذرا دیکھیے تینوں چیزیں دیکھ لیجیے، آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں آج کل؟ مال و دولت کی پوجا یہ امت کیسی کر رہی ہے، اور اچھے اچھے خوش نما لباس کے اندر کیسی گرفتار ہو چکی ہے کہ حلال و حرام کو چھوڑ دیا اس نے، حق اور باطل کا فرق مٹا دیا. اچھا لباس مل جائے، مال و دولت مل جائے، چاہے حرام کہو حلال کہو، سود کہو رشوت کہو، دیوا کہو یتیم کہو، کسی کا بھی ہو مل جائے، آپ نے لان اس کے اوپر بد دعا فرمایا کہ خدا کرے وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اور تائسا کہ ایک معنی، ایک تو معنی میں نے یہ کر دیا کہ تباہ و برباد ہو جائے، دوسرے معنی یہ لکھے ہیں علماء نے کہ خدا کرے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے، اور وہی لعنت. تو دنیا کی ان چیزوں پر جو ان کا پجاری بن جائے، یعنی مقصود اصلی بنا لے ان چیزوں کو، آپ نے لعنت بھی فرمائی، بد دعا بھی فرمائی. اور صرف ایک مرتبہ نہیں، اس کے بعد پھر فرمایا اذا اوتی رضی وان لم یوت سخط، پجاری کیا ہوگا ان چیزوں کا، اس کی علامت بتا دی کہ اگر کچھ مال و دولت مل جائے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو غمگین رہتا ہے، وہ پجاری. ہم اپنی حالت پر غور کریں، اپنے بھائیوں کے حالات کو دیکھیں، اور اس حدیث کو دیکھیں، ابلیس کی کارگزاریوں کو دیکھیں کہ ہمیں لے آیا اس مقام پر کھینچ کر یا نہیں، کہ جس مقام پر لعنتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جس مقام پر حضور کی بد دعا ملتی ہے. مزید پھر بد دعا کی تائسا ون تکش، خدا کرے وہ دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے، یا ہلاک اور برباد ہو جائے، ونتکس اور ذلیل و رسوا ہو جائے. اور بدعا معلوم ہو جو بات میں نے کی تھی کہ لعنت کے اثر میں، لعنت کے اثرات میں اور علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ذلت و رسوائی کا مستحق ہو جاتا ہے. یاد سائے کا ون تکش ذلت ذلیل و رسوا ہو جائے. اور ایک اور بد دعا کی انہی لوگوں کے لیے, وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِش, اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو پھر اس کا خیر خواہ اور کوئی ہمدرد نہ ملے. حضرت ذرا دیکھیے اور جائزہ لیجیے اپنی قوم کا اور جائزہ لیجیے ان ظالموں کا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نظر انداز کر کے مال و دولت کو اپنا معبود بنا لیا, کہ کیا ان کا یہ حال نہیں ہوا؟ وہ ذلت و رسوائی ان کو ملتی ہے کچھ عرصے کے بعد کہ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں اس کے مصیبت میں پھنس جانے سے, مدد کے لیے کوئی نہیں آتا. آپ نے بد دعا کرنا. میرا تو مقصود اس وقت اتنا ہی تھا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا فرمائی کہ جو دنیا کو مقصود بنا لے, اور شیطان نے یہی طریقہ واردات اپنا بیان کیا تھا, قرآن کریم بتا رہا ہے, وہ اپنی اس طریقہ واردات میں اور حملوں میں کامیاب ہو گیا. آگے اس نے کہہ دیا اللہ عبادک منہم المخلصین, ہاں تیرے خاص بندے جو ہیں, تیرے مخلص بندے جو ہیں, ان پر میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. کروں گا پھر انشاءاللہ اس کو پھر مزید کلام کروں گا. میرا اس وقت تو اتنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جی لعنت کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا اسے کبھی اللہ کا قرب نہیں ملے گا, کبھی اللہ کے دربار میں عزت والی رسائی اسے حاصل نہ ہوگی, اور دنیا کے اندر وہ بڑا ذلیل و رسوا ہوگا, آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا, اور دنیا میں اس کی زندگی انتشار کا شکار ہوگی, سکون اس کو میسر نہ آئے گا. اور یہ لعنت اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے شیطان پر ہوئی ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے, اور اس نے اولاد آدم کو اسی لعنت کے اندر گرفتار کرنے کے لیے اور پھنسانے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں اس نے اختیار کی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. سب سے بڑی تدبیر اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام گناہوں کو, تمام نافرمانیوں کو فیشن کے نام پر میں حلال کرا دوں گا. یہ سب سے بڑی تدبیر جس میں آج ہم مبتلا ہو گئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کی وارداتوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی اور آپ کے اتباع کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. ایک شاعر نے لکھا ہے کہ عبد المتین صاحب گیس کے چولہے سے جل گئے ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بچوں کا امتحان ہو رہا ہے, دعا فرما دیں. پھر میں وہی بات کہہ دوں گا تو ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی اس دنیا کے امتحان کی تو فکر ہے آپ کو, لیکن بچوں کے اس امتحان کا کیا انتظام کیا آپ نے جو بعد میں پیش آنے والا ہے, جو آخرت کے اندر ہوگا اس کا کیا انتظام کیا آپ نے, اور اس کی کامیابی کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ ذرا اس طرف غور کیجیے. یہ امتحان تو آ جائے گا, چلا جائے گا, ختم, لیکن وہ امتحان جو سب سے کڑا اور کٹھن امتحان ہے اور ہر ایک کے لیے پیش آنے والا ہے, آپ نے کیا انتظام کیا اس کے لیے کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائے؟ اس پر توجہ, اس پر غور کیجئے. موجی شیطان والی بات ذہن میں رکھیے. یہ ایک صاحب کے آپریشن ہو رہا ہے, تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے. طارق منصور یہ نام لکھا ہے, اور غور صاحب نے لکھا ہے کہ نشاط ربانی جو خاتون ہیں وہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے.